بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانی کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں سامعین نے سورہ مبارک یونس کی 108ویں اور 109ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے احمد میر زادے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے اب ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور سیاسی گفتگو شامل رہے گی۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ، اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت ہوگا۔ پھر خبروں کا دوسرا بلٹن آپ سماعت فرمائیے گا، اس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی۔ پھر آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سن سکیں گے، اور پھر پروگرام فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے، اور سامعین نشریات کا اختتام پروگرام فلسطینی کاس پر ہوگا۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز، نیتن یاہو کی جانب سے دوبارہ جنگ شروع کرنے کی دھمکی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ اور یمنی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو، اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے استقامت کی بھرپور حمایت جاری رکھنے پر زور۔ ایران میں ایک جدید اسٹریٹجک انڈر گراؤنڈ سٹی کی رونمائی، انڈر گراؤنڈ سٹی میں بڑی تعداد میں جنگی اسپیڈ بوٹس کی موجودگی۔ اور پاکستان کا تاریخی شہر لاہور ہوائی آلودگی میں دنیا میں سر فہرست، جبکہ ہندوستانی دارالحکومت دہلی دوسرے نمبر پر۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ میں 15 ماہ سے جاری قتل و غارت کا سلسلہ بند ہونے کے قریب ہے، اور جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی افواج جنوبی غزہ میں رفا سٹی سے نکلنی شروع ہو گئیں، اسرائیلی فوج مصری سرحد کے ساتھ فلاڈیلفیا راہداری کے ساتھ موجود رہیں گی۔ لٹے پٹے فلسطینی تباہ حال گھروں میں واپسی کے منتظر ہیں۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے بستیاں ملیا میٹ، گھر، اسپتال، اسکول اور کالج کھنڈر بن چکے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت ہم نے 24 سالہ رومی گونن، 28 سالہ ایملی داماری اور 31 سالہ ڈورون شتمبر خیر کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہدا کی تعداد 47,000 ہو گئی ہے، جبکہ 1,10,700 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں اور 11,000 کے قریب افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس دوران حماس کی زیر قیادت استقامتی محاذ کے مجاہدوں کے حملوں میں 1,139 سے زیادہ صہیونی ہلاک ہوئے ہیں اور 200 سے زیادہ کو یرغمال بنا لیا گیا۔ واضح رہے کہ جنگ کے 15 ماہ سے زیادہ عرصے میں صرف ایک ہفتے کے لیے جنگ بندی گزشتہ 9 نومبر 2023 میں ہوئی تھی، جس میں دونوں طرف سے قیدیوں کو رہا بھی کیا گیا تھا۔ جنگ بندی معاہدے میں ثالث ملک مصر نے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلیوں کے بدلے 1,890 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ تاریخی جنگ بندی صہیونی حکومت کی ایک بڑی شکست ہے، کیونکہ وہ غزہ کی پٹی کے خلاف اپنی خونریز مہم کے دوران اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکی۔ دریاسنا صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر حماس کو دھمکی دی ہے کہ اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی تو اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کر دے گا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو مکمل حق دیا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر دوبارہ جنگ شروع کر سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ اسرائیل اپنے اس حق کو محفوظ رکھتا ہے، اور اگر تحریک حماس جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں رکاوٹ ڈالے گی تو ہم جنگ دوبارہ شروع کر دیں گے۔ نیتنیاہو نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے بعد کیے گئے حملوں کا ذکر کیے بغیر دعویٰ کیا کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ عارضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یرغمالیوں کی واپسی ایک نیک مشن ہے، اس کے باوجود ہم حماس کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ اسرائیل حماس کو غزہ میں ہتھیاروں کی ترسیل کی اجازت نہیں دے گا اور مغربی کنارے میں اپنی فوج میں اضافہ کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت کے بعض اہم رہنما غزہ جنگ میں اسرائیل کی شکست اور اپنے اہداف کے حصول میں ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ادھر فلسطینی تنظیموں نے ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فلسطین کی قومی یکجہتی کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی دعوت پر مختلف فلسطینی گروپوں اور جماعتوں نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں اسرائیلی غاصب حکومت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور قیدیوں کے تبادلے کا جائزہ لیا گیا۔ فلسطینی تنظیموں اور جماعتوں نے فلسطینی عوام، بالخصوص ایران، لبنان، یمن اور عراق کی حمایت کرنے والے محاذوں کو سراہتے ہوئے فلسطینی قومی اتحاد کے تحفظ اور حالیہ جنگ بندی معاہدے کی بنیاد پر فلسطینی متفقہ حکومت کی تشکیل کی اہمیت پر زور دیا۔ فلسطینی تنظیموں نے ایران کا شکریہ ادا کیا اور فلسطینی قومی یکجہتی کے تحفظ پر زور دیا۔ حماس کی سیاسی کونسل کے سربراہ نے الاقصا طوفان آپریشن اور غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی نسل کشی کو فلسطینی کاز میں ایک اہم موڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کی غزہ کے مظلوم عوام کی نسل کشی اور جنگ کے خلاف الاقصا طوفان آپریشن ہمیں خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونے کا باعث ہے، اور فلسطینی کاز کو آگے بڑھانے کے حوالے سے یہ اجلاس فلسطینی قومی اتحاد کے بارے میں ایک جامع پیغام ہے۔ شرکا نے فلسطینی تنظیموں کے تمام استقامتی گروپوں کو خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے غزہ کے عوام کا تحفظ اور صہیونی حکومت کی جارحیت کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو جانے کے باوجود اسرائیلی جنگی طیارے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت قطر نے 15 جنوری کو غزہ پٹی میں جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، جس پر آج 19 جنوری سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. تاہم ارنا نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ پٹی میں واقع خان یونس شہر پر بمباری کی ہے. رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی گن بوٹس نے بھی مرکزی غزہ کے النصرات ساحل کو حملے کا نشانہ بنایا ہے. اس سے پہلے صہیونی حکومت کے توپ خانوں نے غزہ شہر کے شمال مغربی علاقوں پر گولہ باری کی تھی، جبکہ صہیونی دہشت گردوں نے التعاون اور راس العین علاقوں پر بھی حملہ کیا. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ اور یمن کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کی جانب سے استقامت کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سنیچر کی رات تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ سے ٹیلی فونی گفتگو کرتے ہوئے غزہ کے حالات اور جنگ بندی سمجھوتے پر تبادلہ خیال کیا. سید عباس عراقچی نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں گزشتہ 15 مہینے سے جاری صہیونی حکومت کے جرائم اور نسل کشی کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی بے مثال استقامت کی کامیابی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آخرکار استقامت نے صہیونی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے اور جنگ بندی سمجھوتا تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا. سید عباس عراقچی نے صہیونی قابضوں کے خلاف ملت فلسطین کی قانونی اور جائز حمایت جاری رکھنے پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کے پائیدار موقف پر زور دیا. اس موقع پر تحریک جہاد اسلامی فلسطین نے بھی ایک رپورٹ میں غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور متعلقہ سیاسی حالات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے غزہ کے عوام کے حق میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت اور شجاعانہ موقف کو سراہا. زیاد النخالہ نے کہا کہ فلسطینی عوام کی استقامت اپنے انسانی اور قانونی حقوق اور غاصبانہ قبضے کے تسلط سے رہائی کے لیے اپنے انجام کا فیصلہ کرنے کے حق کے حصول پر جاری رہے گی. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے یمنی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونی گفتگو کی. اس گفتگو میں انہوں نے ایران کی جانب سے یمن کی حکومت اور عوام کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا. وزیر خارجہ نے یمنی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں غزہ میں جنگ بندی کو غزہ کے عوام کی استقامت اور یمنی عوام سمیت مختلف لوگوں کی جانب سے فلسطین کی حمایت کا نتیجہ قرار دیا اور اس فتح میں یمن کے بے حد اہم رول کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت 15 ماہ کے جرائم اور نسل کشی کے بعد بھی اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے اور اسے صبر اور استقامت والے فلسطینی عوام کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا. سید عباس عراقچی نے یمن کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کے حالیہ دورہ تہران کا بھی ذکر کیا اور اس سلسلے میں ہونے والے مذاکرات کو مفید اور مؤثر قرار دیتے ہوئے یمن کی حکومت اور عوام کی ایران کی طرف سے حمایت جاری رکھنے پر زور دیا. یمن کے وزیر خارجہ جمال احمد علی عامر نے بھی نسل کشی کرنے والی صہیونی حکومت کے خلاف جنگ بندی کے معاہدے کے نفاذ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے یمن کے مستقبل کے اقدامات جنگ بندی کی دوسرے فریق کی جانب سے پابندی اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے خاتمے پر منحصر ہے. یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں. ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنی ایک جدید اسٹریٹجک انڈر گراؤنڈ سٹی کی رونمائی کی ہے. ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اس نوعیت کی انڈر گراؤنڈ سٹی کی رونمائی ایران میں پہلی مرتبہ کی گئی ہے. یہ انڈر گراؤنڈ سٹی سپاہ پاسداران کی نیوی کی ہے، جس میں بڑی تعداد میں جنگی اسپیڈ بوٹس کو رکھا گیا ہے. ایسی اسپیڈ بوٹس جنہیں امریکیوں نے ریڈ 20 کا نام دیا ہے اور جو دشمن کے راڈاروں کو چکمہ دے کر اپنا آپریشن بآسانی انجام دینے پر قادر ہیں۔ یہ اسپیڈ بوٹس اپنی تیز رفتاری کے ساتھ میزائل فائر کرنے، جنگی بحری بیڑوں، حتیٰ طیارہ بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنانے اور سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کی توانائی رکھتی ہیں۔ اس اسٹریٹجک انڈر گراؤنڈ سٹی کی رونمائی کے موقع پر سپاہ پاسداران کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی اور سپاہ کی نیوی کے کمانڈر جنرل علی رضا تنگسیری موجود تھے۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر نے اس انڈر گراؤنڈ سٹی کو اپنی مجموعی دفاعی طاقت کے مقابلے میں ایک قطرے سے تعبیر کیا۔ جنرل سلامی کا کہنا تھا کہ انواع اقسام کے میزائل اور جدید دفاعی سسٹم سے لیس ان اسپیڈ بوٹس سے خلیج فارس کے ساحل، اس سے پرے علاقوں، آبنائے ہرمز اور ایرانی جزیروں کے اطراف میں دفاعی سرگرمیوں کے لیے مدد لی جاتی ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے شمالی بحر احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی بحر احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ہیری ٹرومین اور دیگر امریکی جنگی جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی بحری جہاز کے خلاف اس کامیاب آپریشن میں ڈرون طیاروں اور کروز میزائلوں سے کام لیا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ یہ آٹھواں موقع ہے کہ یمنی مسلح افواج نے بحر احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے اور اسے علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے دوران بحر احمر میں موجود دشمن قوتوں کو یمن کے خلاف کسی بھی جارحیت کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج دشمن قوتوں کی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیں گی۔ پاکستان کا تاریخی شہر لاہور ایک بار پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہو گیا ہے، جبکہ دہلی دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور ایک بار پھر پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ اے کیو آئی کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 553 ریکارڈ کیا گیا، جسے خطرناک درجے کی فضائی آلودگی کہا جاتا ہے۔ ادھر ہندوستان کا دارالحکومت دہلی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 425 رہا۔ پاکستان کا معروف شہر کراچی بھی آلودگی میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق آلودہ ترین شہروں میں کراچی 7 نمبر پر ہے اور اس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 186 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کئی مہینے کے احتجاج کے بعد کسانوں اور ہندوستان کی مرکزی حکومت کے درمیان اب کچھ برف پگھلتی نظر آ رہی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کی مرکزی حکومت نے آخرکار 14 فروری کو کسانوں سے ایم ایس پی پر قانونی ضمانت سمیت دیگر مطالبات پر بات مذاکرات کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے امید ظاہر کی ہے کہ جگجیت ڈالی وال اپنی بھوک ہڑتال ختم کر کے مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ مرکز نے اعلان کیا ہے کہ وہ 14 فروری کو چنڈی گڑھ میں پنجاب کے مظاہرہ کرنے والے کسانوں کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ حکومت کے اس اعلان کے بعد 54 دن سے بھوک ہڑتال کر رہے سینئر کسان رہنما جگجیت سنگھ ڈالی وال بھی طبی امداد لینے پر رضامند ہو گئے ہیں، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ مطالبات کی تکمیل تک وہ اناج اور کھانے سے پرہیز کریں گے۔ اس سے پہلے مرکزی وزارت زراعت کے جوائنٹ سیکرٹری پریا رنجن کی قیادت میں ایک وفد نے کسان رہنما سے ملاقات کی تھی۔ وفد نے غیر سیاسی مشترکہ کسان مورچے اور کسان مزدور مورچے کے نمائندوں کے ساتھ بھی گفتگو کی، جو گزشتہ 11 ماہ سے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب گزشتہ سال فروری میں مرکزی وزراء کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد حکومت نے کسی نئے تجویز کے ساتھ کسانوں سے ملاقات کی ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ کے دور اقتدار کے آغاز کے ساتھ ہی مہاجرین کے سلسلے میں ان کی پالیسی کو لے کر لاطینی امریکی ممالک میں سخت بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک کے اعلی عہدیداروں نے ایک بیان جاری کر کے امریکہ سے مہاجرین کو نکال باہر کرنے کے ٹرمپ کے اعلان پر سخت تشویش ظاہر کی ہے اور اسے انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا ہے۔ بیان میں امریکی حکام اور ان تمام ممالک سے کہ جہاں تارکین وطن موجود ہیں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کا احترام کریں۔ بیان پر دستخط کرنے والوں میں برازیل، کولمبیا، کیوبا، ایل سلواڈور، گوئٹمالا، ہیٹی، ہنڈوراس، میکسیکو اور وینیزولا کے وزراء، نائب وزراء خارجہ اور وفود کے سربراہان شامل ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت جاری کیا گیا ہے کہ جب ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ وہ عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد اگلے ہی دن سے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا عمل شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر وائٹ ہاؤس پہنچنے کے اگلے ہی دن شکاگو میں تارکین وطن کے خلاف ایک بڑا آپریشن کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ غزہ میں جنگ بندی کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ جنگ بندی جہاں عالمی سطح پر خبروں کی سرخیوں میں موجود ہے، وہیں پر جو آزاد تجزیہ کار ہیں اس جنگ بندی کے معاہدے پر غاصب صہیونی حکومت کے آنے کو اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑی ذلت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اتنا کچھ غزہ میں کر جانے کے باوجود غاصب صہیونی حکومت اپنے کسی بھی ہدف کو حاصل نہیں کر سکی۔ اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اطلاعات ہیں کہ غزہ کے باسی اپنے گھروں کی طرف پلٹ رہے ہیں، لیکن وہاں گھر نہیں بلکہ بارود کا ڈھیر ہے، ویرانہ ہے، لیکن اپنی زمین سے محبت کرنے والے جیت گئے اور استقامت نے اپنا لوہا منوا لیا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، بڑی گہری نظر ہے، اور اس پورے عرصے میں تقریباً 15 مہینے میں ہم نے غزہ، فلسطین، استقامتی محاذ کو لے کر مختلف زاویوں سے گفتگو کی، اور ابھی تک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اس جنگ کے اندر غاصب صہیونی حکومت اپنا کوئی بھی ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی، اور بالآخر اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور مذاکرات کی میز پر آ کر حماس کی شرائط پر اس نے اپنے مطالبات جو ہے وہ حماس کے مان لیے۔ کیا کہیں گے آپ؟
جی ہاں، بات تو آپ نے درست اشارہ کیا ہے کہ اگر اس پورے اکتوبر 2023 سے شروع کریں اور آج تک اس پورے غزہ کے سیناریو کو دیکھیں تو بہت ساری علاقائی اور عالمی سیاست کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں کہ اصل ایشو کہاں پہ ہیں اور کہاں سے دنیا بدامنی کا شکار ہوتی ہے اور کہاں پہ امن کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں۔
جی،
بہت سارے چہرے نمایاں ہوئے، بہت سارے چہرے بے نقاب ہوئے، بہت سارے وہ فیکٹر یا وہ عوامل جو اپنے آپ کو فلسطین کاز کا مخلص کہتے تھے، ان کی حقیقت بھی سب پہ آشکار ہو گئی۔ وہ جو انسانی حقوق کے ڈنڈورے پیٹتے تھے،
جی،
ان کے چہرے بھی بے نقاب ہوئے۔ جو عالمی رائے عامہ کی اہمیت کی بات کرتے تھے کہ عالمی رائے عامہ جو کہے اس کو ماننا چاہیے. اس عنوان سے بڑے بڑے ممالک امریکہ اور یورپی ممالک سمیت ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی کہ ان کی اپنی عوام ان کے حکومتی پالیسیوں کے مخالف ہوئی اور انہوں نے آواز اٹھائی اور گویا رائے عامہ نے واضح اپنی آرا اپنا ووٹ جو ہے وہ مظلوموں کو دیا. لیکن تمام تر یہ ان دعووں کے باوجود کہ وہ انسانی حقوق کے قائل ہیں, وہ فریڈم آف سپیچ کے قائل ہیں, وہ ڈیموکریسی اور سول رائٹس ہیں ان کی جو بات کی جاتی ہے, تو ان ساری چیزیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری چیزیں ایک دفعہ کھل کے سامنے آ گئیں. آج کا مورخ
جی,
آج کا تجزیہ نگار یا آج دنیا کے بارے میں سرسری نظر رکھنے والا بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اس وقت ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس عنوان سے فلسطین اور اہل فلسطین نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی کہ اپنے خون سے انہوں نے اپنی حقانیت کو منوایا.
بے شک
40,000 سے 50,000 شہداء دیے, لیکن اپنی مادر وطن کی اس تقدس کو بحال رکھا اور اس کے لیے آخر تک, بلکہ ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ حالت جنگ میں ہیں اور جس حد تک ممکن ہے وہ اپنا دفاع بھی کر رہے ہیں اور دشمن کو پسپائی پہ مجبور بھی کر رہے ہیں. یہ میدان کی بات ہے, لیکن اس میدان کے جو نتائج مذاکرات کی میز پہ نکلے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مقاومت کا جو بلاک تھا, جو اس کے اہداف تھے, اس کی روشنی میں ہی انجام پائے. دیکھیں, بعض دفعہ ہم جنگوں کا اور معاملات کا فیصلہ کیجوئلٹیز پہ کرتے ہیں کہ
جی,
کس نے کتنے مارے اور کس نے کتنا نقصان کیا, کس کا جانی نقصان زیادہ ہوا, کس کا مالی نقصان ہوا. اس بنیاد پہ جنگوں کے فیصلے بعض اوقات کیے جاتے ہیں, لیکن تاریخ ان چیزوں کو بھلا دیتی ہے. تاریخ ان حقائق کو یا ان مقاصد کو یا ان ویلیوز کو یا ان امنگوں کو یاد رکھتی ہے اور اس کو شہ سرخیوں کے ساتھ اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے کہ جس جو اس قوم کی پہچان ہوتی ہیں.
جی,
فلسطین کے اندر بھی اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو جو اہل فلسطین کی پہچان تھی وہ 50,000 شہداء کے بعد بھی ویسی کی ویسی ہے. وہ 7 اکتوبر کے بعد جس سرزمین کے دفاع کی بات کر رہے تھے وہ آج بھی اسی طرح بات کر رہے ہیں. وہ جس بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اور اس کے لیے جان قربان کرنے کی بات کر رہے تھے وہ قربانی دینے کا جذبہ آج بھی موجود ہے. وہ جو استقامت کا جذبہ تھا وہ اتنے شہداء اور گھروں کی تباہی اور پورا غزہ کا علاقہ تباہ و برباد ہونے کے باوجود بھی وہ جوش اور جذبہ اب بھی باقی ہے, اور جو بھی اس وقت بچے ہیں ان کے اندر اس عزم کو, جسے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بالجزم ہوئے ہیں اور اس عزم کو ایک جزم ملا ہے, اور آئندہ تاریخ میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے اس ہدف کی طرف بڑھتے رہیں گے. آپ نے جنگ بندی کے عنوان سے بات کی, اس میں تو اب دوست دشمن دونوں اس چیز کے قائل ہیں کہ اس میں غاصب صہیونی حکومت کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا, چونکہ ایک طرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید حماس نے یا استقامتی بلاک نے مجبوری میں یہ فیصلہ کیا ہے, لیکن جب ہم اس معاہدے کی شکوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور نیتن یاہو غاصب صہیونی حکومت کے جو وزیراعظم ہیں ان کے بیانات کا جائزہ لیتے ہیں اس معاہدے سے پہلے, تو پھر واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ دباؤ میں غاصب صہیونی حکومت تھی, حماس اپر ہینڈ رہ کے اس نے مذاکرات کیے. مثلا دو چیزیں بڑی واضح طور پہ تھیں کہ نتنیاہو بار بار کہتے تھے کہ ہم جو نتساریم اور فلاڈیلفیا کا علاقہ ہے اس سے فوجی انخلا نہیں کریں گے.
جی,
اور وہ مرحلہ وار اب جو ہے وہ طے ہو گیا ہے کہ سیونی فوج تین مرحلوں میں نتساریم اور فلاڈیلفیا سے جو ہے وہ باہر نکل جائے گی. تو یہ ایک وہ بنیادی نقطہ تھا کہ جو حماس کا ایک بڑا مطالبہ تھا.
جی.
دوسرا یہ تھا کہ حماس نے یہ نہیں کہا کہ معاہدہ ہو گیا تو ہم فوری طور پہ جتنے ہمارے پاس قیدی موجود ہیں ہم ان کو رہا کر دیں گے, بلکہ اس میں بھی حماس نے اپنی شرائط منوائی ہیں, اور اس میں جس انداز سے وہ تعداد طے ہوئی ہے کہ جب تک تمام باقی امور جو مثلا جس میں فوج کا پیچھے ہٹنا بھی ہے اور جس میں فلسطینیوں کی آزادی بھی ہے, وہ سب کی سب جو ہے وہ انجام نہیں پا جائے گی اس وقت تک تمام قیدی آزاد نہیں کیے جائیں گے, بلکہ قیدیوں کو بھی مرحلے بہ مرحلہ آزاد کیا جائے گا. اور اس میں حماس کا یہ بڑا واضح اعلان ہے کہ جب تک تمام قیدی فلسطین کے آزاد نہیں ہوں گے, اسی طرح جب تک انہیں یقین نہیں ہوگا کہ جنگ بندی اپنے آخری مرحلے میں یعنی مستقل جنگ بندی کے مرحلے میں داخل نہیں ہوگی, اس وقت تک جو باقی قیدی ہیں صہیونی وہ رہا نہیں کیے جائیں گے. اب ایک طرف یہ ہے کہ اس معاہدے کے عنوان سے جو تجزیے آ رہے ہیں کہ ان مطالبات قیدیوں کے تبادلے کے عنوان سے اور ان دو علاقوں سے نتساریم اور فلاڈیلفیا سے فوجوں کے انخلا کے عنوان سے, یہ وہ بنیادی مطالبے تھے یا جو اصرار تھا نیتن یاہو کا کہ یہ ہم ہر صورت میں نہ یہاں سے فوج نکالیں گے اور نہ ہی قیدیوں کے تبادلے کو اس انداز سے لیں گے. وہ ایک پہلے مرحلے میں قیدیوں کی آزادی کے بعد جنگ بندی کے مرحلے کو آگے لے کے جانا چاہ رہے تھے, لیکن حماس نے یہاں پہ منوایا کہ ہم ٹھیک ہے شروع میں ایک دو چار دیں گے, لیکن آخری جو ہوگا وہ جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جائے گا کہ جنگ بندی پہ عمل درآمد ہوگا ہم باقی قیدی نہیں دیں گے. اور یہ خود ایک بڑا عجیب سا ہے کہ آپ 40,000 افراد کو اور لاکھوں 40 افراد کو شہید کر کے لاکھوں افراد کو بے گھر کے پورا غزہ تباہ و برباد کر کے اپنے قیدی زندہ نہیں چھڑوا سکے, یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حماس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اب بھی ان قیدیوں کو اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہے, اور غاصب صہیونی حکومت کی فوج کے اندر جس کو پوری دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی حمایت تھی, فرانس کی حمایت تھی, برطانیہ کی حمایت تھی, اور جو بھی
ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ
سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اس مسئلے میں بری طرح ناکام رہے. اور یہ ایک وہ ایسا سوال ہے کہ جو غاصب صہیونی حکومت سے ہمیشہ کیا جائے گا کہ آپ نے اتنا بڑا جانی نقصان تو کر لیا لیکن اپنے لوگ نہیں آزاد کروا سکے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیشہ ورانہ فوجی حکمت عملی تھی وہ حماس کی بہتر رہی ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو یعنی جو اس کے پاس قیدی تھے اس نے بچا لیا, کیونکہ سب سے بڑا جو نعرہ تھا نیتن یاہو کا کہ ہم فوری طور پہ اپنے قیدی رہا کروا لیں گے, وہ اس میں 1.5 سال کے بعد بھی اس کو ناکامی ہوئی, اور اب بھی وہ قسطوں میں دینے کے لیے تیار ہیں, ایک دم وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. ایک اس کا یہ پہلو ہے کہ اس کو دوسرا پہلو جو خود ان کو نیتن یاہو کو جو اپنے داخلی طور پہ جو مسائل ابھی درپیش ہوں گے وہ ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ جس انداز سے ان کے سیکیورٹی کا وزیر, جس انداز سے ان کا ایجوکیشن کا وزیر, جس انداز سے ان کی جو کابینہ کی اب توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی, وہ ایک نوشتہ دیوار ہے. جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 120 کی پارلیمنٹ ہے 120 میں سے 14 جو ہے ان دو وزراء کی جو پارٹی ہیں بن اور اسموتریج جو ہیں دو بن, مجھے ان کا صحیح نام اس وقت جو ہے نا وہ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کا وزیر ہے اس کا اور اسموتریج کا جو بہت زیادہ نام سامنے آ رہا ہے, تو ان دونوں کے پاس مثلا بن گوئر جو میں کہنا چاہ رہا تھا, بن گوئر کے پاس 6 سیٹیں ہیں اور اسموتریج کے پاس جو ہیں وہ 8 سیٹیں ہیں, اور یعنی 120 میں سے 14 سیٹیں تو ان دو لوگوں کے پاس ہیں جو دو وزیر ہیں, اور جو دونوں اس معاہدے کی وجہ سے اس وقت نتنیاہو کی مخالفت پہ اتر آئے ہیں. اگر یہ 14 کی سیٹیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی اکثریت ختم ہو جائے گی اور ان کی پارلیمنٹ میں
جی بالکل
اکثریت ختم ہونے سے کابینہ ختم ہو جائے گی اور پھر ایک نیا مرحلہ, ایک نیا سیاسی بحران پیدا ہوگا اور اس میں جو عوام کی مخالفت ہے وہ اپنی جگہ پہ, چونکہ عوام کا ایک بڑے عرصے سے مطالبہ تھا کہ ہمارے قیدی فوراً رہا کیے جائیں, اس پہ اس کی عدم توجہ کی وجہ سے نفرتیں پہلے بھی عروج پہ تھیں, ادھر سے ان وزراء نے استعفیٰ دے دیا, تو آئندہ کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ نتنیاہو کا تاریخ سے تاریخ تر ہی نظر آ رہا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کے لیے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کر دعا دے, جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری, قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری, قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں.
جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور آپ پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستان.
دوستا. سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں.
حسین تقوی
اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے. محترم سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ کہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, اور ان بہترین لمحات میں انشاءاللہ کہ ہمارا یہ پروگرام بھی اضافہ کر رہا ہوگا, سہیم ہوگا آپ کو خوشیوں بھرے لمحات فراہم کرنے کے لیے, اور آپ کی زندگیوں میں انشاءاللہ کے ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی ہر روز جاری و ساری ہوگا.
جی ہاں, بہترین دعا سے ہمیشہ کی طرح بہن شائستہ درانی, آپ نے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور آپ کے یہ چند کلمات جو ہیں مجھے یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ میں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اضافہ کر دوں. بہرحال یہ کبھی کبھی تھوڑا سا اضافہ جو ہے وہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے,
لمبا بھی ہو جاتا ہے یہ مقدمہ,
تو جس کے لیے جو ہے وہ ہم معذرت بھی چاہتے ہیں. لیکن ضمناً یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے بہت سے سامعین جو ہیں وہ ہماری ابتدائی گفتگو کو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ سنتے ہیں, اور ہمارے بہت سے سامعین ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں اس ضمن میں کہ آپ پروگرام میں جس حضور قلب کے ساتھ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. لہذا دعا ہے ہماری کہ مالک دو جہاں آپ کو سکون قلب عطا فرمائے اور تا حیات تندرست سلامت اور شاد و آباد رکھے, اور ہر وقت اپنی پناہ میں پروردگار متعال آپ کو رکھے. اللہ پاک آپ کو زندگی کی ہر خوشی سے نوازے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں جو ہے وہ رکھے. یہ ایسی دعا ہے کہ جس کے ہم محتاج ہیں, اور ہمیں خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے. ہماری زندگی اگر خوشیوں سے لبریز ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ خدا کی پناہ کی درخواست کرنی چاہیے, اور اگر خدا نخواستہ زندگی کے اندر کبھی کوئی کٹھن حالات درپیش ہیں تو ان میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس موقع پر بھی اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں لے کے جائیں, تاکہ مشکلات کے تدارک کے لیے پروردگار متعال جو ہے ہماری دعاؤں درخواست اور گریہ و زاری کو سننے کے بعد ہماری حاجات کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور صحت والی طول عمر جو ہے وہ عطا فرمائے. اور اسی تعلق سے ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سامعین کو اس نقطے کی طرف بھی لے کر آئیں کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنا بہت بہت خیال رکھیں. بہن شائستہ درانی, سردی کا موسم ہے, اور سردی کے موسم کے تبدیل ہوتے ہوئے لمحات کبھی کبھی صحت پر بھی انسان کی پڑ جاتے ہیں. شاید سامعین دوست ہماری آپ کی آواز سے بھی سمجھ گئے ہوں, شاید تھوڑا سا گلا جو ہے
جی
وہ متاثر ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے کبھی کبھی ہم جو ہے وہ اس کی زد میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے دیگر سامعین بھی یقینی طور پر سردی کے موسم میں کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے ساتھ مشکلات پریشانی رہتی ہے. کل ہی میں اپنے ایک عزیز دوست سے ملا تو ان سے ذکر ہوا کہ بھائی تھوڑا سا سینہ جو ہے وہ بھاری سا ہو جاتا ہے سردی میں, تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا کیجئے آپ اپنے سر کو ڈھاپا کریں.
جی بالکل,
کہتے ہیں کہ جو سر کو ڈھاپنے سے سردی کے اثرات جو ہیں وہ جسم پر جو ہے وہ نہیں پڑتے.
بالکل,
لہٰذا مجھے بھی پھر تھوڑا سا جب میں نے اپنی میموری کو اپنے مثلاً ماضی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا, تو میں نے اپنے بہت سے بزرگوں کو, خاص طور پر والد گرامی کو خدا ان کی مغفرت اور ان پر رحمت نازل فرمائے, وہ بھی سردی کے موسم میں ایک گرم جو ہے وہ کیا کہا جائے
مفلر
کو اپنے سر پر جو ہے وہ لپیٹا کرتے تھے رات کے اوقات میں. تو اب وہ سمجھ میں آتا ہے کہ بزرگان اپنے سر کی حفاظت کیا کرتے تھے, اور اسی لیے وہ بیماریوں سے بھی محفوظ
تھے. مجھے بھی یاد آ رہا ہے تقوی بھائی کے مثلا ہمارے جو بزرگ تھے
جب موسم خزاں شروع ہوتا تھا تب سے ہی وہ تقریباً، حالانکہ موسم خزاں جب شروع ہوتا ہے نا تو انسان تو ویسے ہی گرمیاں ابھی ابھی جان چھوٹی ہوتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، تو جی چاہتا ہے خوب جی بھر کے جو یہ ٹھنڈک ہے نا آتی سردیوں کی یہ لے لے اپنے بدن پہ، بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ گرمیوں نے بڑی جان جلائی ہوتی ہے تو۔ لیکن کہتے ہیں کہ گرمیوں نے تو آپ کی جان جلائی ٹھیک ہے، لیکن جو آتی سردیاں ہیں یا موسم خزاں جب شروع ہوتا ہے تو اس کے ابتدا ہی میں اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ٹھنڈک جس طرح سے موسم خزاں کی ٹھنڈک درختوں کے پتوں کو جھاڑ دیتی ہے نا، جھڑ جاتے ہیں پتے، اسی طرح سے یہ انسان کے بدن کو بھی جھاڑ سکتے ہیں، یعنی بدن بھی جھڑ سکتا ہے، مطلب کیا، مطلب کہ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اگر موسم خزاں میں کوئی بیمار پڑ گیا تو وہ سردیوں کے آخر تک ہی پھر وہ ظاہر ہے کہ جوجھتا رہے گا۔
جی بالکل ایسا ہی ہے، جبکہ بہت سے بزرگان یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو آنے والی سردی ہے، آ رہی ہے جو سردی، اس سے بچو، اور جب سردی جا رہی ہو تو بہار کا استقبال کرو۔ اس سے بدن میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں بیماری کے تعلق سے، اس سے انسان جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سامعین دوست اپنا بہت بہت خیال جو ہے وہ رکھیں، خاص طور پر فلسطینی عوام اور فلسطینی بچوں کا کہ جو اس وقت کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور سخت سردی میں ان کے لیے وہ لمحات نہایت سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمت اور فضل کو نازل فرمائے۔ پروگرام بزم دوستان ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کیا جا رہا ہے۔
پروگرام بزم دوستاں میں آپ سبھی سامعین کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب۔ یہ خط ارسال کیا ہے خیبر پختونخوا لسنرز کلب کے صدر اعجاز الرحمان صاحب نے، محلہ میاں آباد نزد ریلوے لائن اکوڑا خٹک ضلع نوشہرہ صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان سے۔ لکھتے ہیں کہ آپ کے پروگرام ہمیشہ ہمارے دلوں کے قریب ہیں، آپ کی نشریات نہ صرف معلوماتی بلکہ روحانی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ ریڈیو لسنرز وہ افراد ہوتے ہیں جو ریڈیو پروگرامز کو شوق اور دلچسپی سے سنتے ہیں، ریڈیو سامعین کا کردار مختلف ادوار میں نہایت اہم رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقتوں میں جب ریڈیو اطلاعات، تعلیم اور تفریح کا ایک مؤثر ذریعہ تھا۔ اچھا، انہوں نے کچھ پوائنٹس گنوائے ہیں یہاں پر ریڈیو لسنر کی اہمیت کے حوالے سے۔
جی ہاں بالکل، جب میں یہ دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ اس کو خط کی طرح سے پڑھیں گی یا اس کو جو ہے وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے نا وہ پڑھیں گی۔ بہرحال اعجاز الرحمان صاحب نے یہ تحریر لسنرز کے تعلق سے ہمیں ارسال کی ہے، تو شاید آپ کو اس کو حذف کرنے میں بھی شاید کچھ مشکل پیش آئے، چونکہ ہر لفظ اور ہر پوائنٹ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، تو بہرحال کوشش کریں جہاں تک بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ جی
اچھا ٹھیک ہے، تو جیسے انہوں نے پہلا پوائنٹ ہے وہ باقی میں سمجھتی ہوں کہ سامعین خود ہی سمجھتے جائیں۔
جی
پہلا پوائنٹ ہے اطلاع تک رسائی، ریڈیو لسنرز مختلف خبروں، موسم کی معلومات اور دیگر ضروری موضوعات سے باخبر رہتے ہیں۔ اچھا پہلے ہیڈنگ دی اور پھر اس کی ڈیفینیشن ہے۔
جی
تعلیم و تربیت، تعلیمی پروگرامز تاریخی کہانیاں اور زبان سیکھنے کے مواد کے ذریعے سامعین کو سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ تیسرے پوائنٹ میں ثقافتی فروغ، موسیقی، ڈرامے اور علاقائی پروگرامز کے ذریعے ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر رابطے کا ذریعہ، لسنرز ریڈیو کے ذریعے دنیا کے مختلف خطوں سے جڑے رہتے ہیں، خاص طور پر بین الاقوامی نشریات کے ذریعے۔ نمبر 5 پر رائے عامہ کی تشکیل۔ ریڈیو پروگرامز میں مختلف مسائل پر بحث اور رائے عامہ تشکیل دینے میں سامعین کی شمولیت اہم ہوتی ہے۔ یہ 5 پوائنٹ ختم ہو گئے۔ اچھا، آگے تھوڑی طولانی سی انہوں نے گفتگو کی ہے لسنرز کلب کی اہمیت کے حوالے سے۔
جی،
لکھتے ہیں، ریڈیو لسنرز کلب وہ گروپ ہوتے ہیں جو اجتماعی طور پر ریڈیو پروگرامز سنتے اور ان پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ یہ کلب درج ذیل فوائد فراہم کرتے ہیں، سامعین کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، ریڈیو کی نشریات کے معیار پر رائے دیتے ہیں، معلوماتی اور تعلیمی مقاصد کے لیے ایک کمیونٹی تشکیل دیتے ہیں۔ سامعین کے چیلنجز، جدید دور میں انٹرنیٹ اور ٹی وی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے باعث ریڈیو سننے کا رجحان کم ہو رہا ہے، ریڈیو پروگرامز کے معیار کی کمی یا موضوعات کی یکسانیت سامعین کی دلچسپی کم کر سکتی ہے۔ پھر نتیجہ انہوں نے نکالا ہے اور لکھتے ہیں، ریڈیو لسنرز نہ صرف ایک اہم کمیونٹی ہیں بلکہ ریڈیو کی کامیابی میں ان کا کردار کلیدی ہے۔ سامعین کو پروگرامز میں شامل کرنے اور ان کے مشوروں کو مد نظر رکھنے سے ریڈیو کے مواد کو مزید مفید اور دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔
جی جناب اعجاز الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ سے جو ہے وہ ہمیں یہ خط ارسال کیا ہے، اور محلہ میاں آباد ریلوے لائن کوڑا کھٹک سے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ اتنے بہترین انداز میں آپ نے لسنرز کی، میرے خیال سے انہوں نے تھوڑی سی ڈیفینیشن جو ہے وہ،
جی بالکل، کہ لسنرز کہتے کس کو ہیں،
کہتے کس کو ہیں۔ اور بہرحال جس طریقے سے لسنرز اور ہمارے جو سامعین ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ قابل جو ہے وہ تعریف ہے۔
بالکل،
اور میں حیران ہو جاتا ہوں کبھی کبھی کہ بہت سے جو لسنرز کلب، تنظیمیں اور آرگنائزیشنز ہیں، وہ اتنی تندہی کے ساتھ اس شعبے سے منسلک ہیں کہ وہ اپنا وقت نکال کے، یعنی یوں کہا جائے کہ جو ایک سالم تفریحی کے مواقع جو ہیں وہ اپنی لسنر سرگرمیوں سے حاصل کرتے ہیں۔
بالکل،
اور پورے سال ان کے پروگرام جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے ایونٹس یہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس میں اخراجات بھی ہوتے ہیں جو اپنے مختلف مثلاً ڈونیشن سے یہ لوگ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور لسنرز کو آپس میں جو ہے وہ جوڑے رکھتے ہیں۔ بہرحال آپ نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ قابل توجہ ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریڈیو کے شعبے سے متعلق ہیں اور ان افراد سے متعلق ہیں کہ جو ریڈیو پروگرام ترتیب دیتے ہیں، لہٰذا ان پر بھی غور و خوض کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور آپ نے ہمیں بھی متوجہ کیا ہے۔ اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ دیگر سامعین دوست بھی ایسی تحریر ہمارے لیے ارسال کریں کہ جس سے ریڈیو کی اہمیت، اور خاص طور پر جو ریڈیو میں پروگرام پیش کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک گائیڈ لائن جو معین کی جاتی ہے وہ بھی نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ اتنا پیارا اور خوبصورت خط آپ نے ہمارے لیے روانہ کیا، بلکہ میں یوں کہوں کہ ایک مختصر آرٹیکل تھا کہ جو آپ نے ہمارے لیے بھیجا جناب اعجاز الرحمان صاحب۔ پروگرام بزم دوستہ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔
بزم دوستہ میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے. چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب. جناب یہ خط جو میرے سامنے ہے نا, یہ مضمون نما خط ہے ماشاءاللہ.
جی. جس کا ہم ذکر جو ہے وہ اکثر پروگراموں میں کرتے ہیں, اور بہت سے ہمارے جو سامعین ہیں وہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے یہ تحریر ہمارے لیے روانہ کرتے ہیں, اور جب سے یہ سلسلہ شروع